بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، اخبارات کے جائزے میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. حسب معمول آج بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے. ناظرین، جائزہ شروع کر رہے ہیں ایران سے شائع ہونے والا روزنامہ قدس سے. ملاحظہ فرمائیے اخبار کی اہم سرخیاں. ایران اور ترکی کے تعلقات میں بہتری پورے علاقے کے حق میں ہے، صدر روحانی. ایران اور امریکہ کے دو طرفہ ایٹمی مذاکرات تعمیری رہے، عباس عراقچی. شام کے صدر بشار اسد نے عام معافی کا اعلان کیا. ناظرین، روزنامہ قدس کی ایک سرخی ہے، یونیورسٹیوں میں نوجوان انقلابی افراد کی پوزیشن مضبوط بنانا ضروری ہے. اخبار اس کے ذیل میں لکھتا ہے کہ قائد انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ ایران کی سائنسی کوششوں کا مقصد انسانی اقدار کے دائرے میں نئی ٹیکنالوجیوں کی بنیاد پر پیداوار کے ذریعے عالمی علم و سائنس کا فروغ ہونا چاہیے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے پیر کو تہران میں اعلیٰ علمی شخصیات، مفکرین، محققین اور سائنسدانوں کے ایک اجتماع سے خطاب میں جہادی جذبے کے حامل ماہر نوجوان سائنسدانوں کی تیاری کو یونیورسٹیوں سے متعلق علمی و سائنسی جہاد کی اہم ترین خصوصیات میں شمار کیا اور کہا کہ یونیورسٹیوں سے متعلق علمی جہاد کا ادارہ بہت ہی اہم ادارہ ہے، کیونکہ یہ یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتا ہے اور ساتھ ہی جہادی سیو کوشش کا جذبہ پیدا کرتا ہے. انہوں نے جہادی فکر کے حامل انقلابی نوجوانوں کی پوزیشن کو یونیورسٹیوں میں مضبوط بنائے جانے پر زور دیا. ناظرین، روزنامہ قدس نے داعش اور مذہبی جنگ کی اسٹریٹجی عنوان کے تحت اپنا مضمون تحریر کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات.
عراق کے شمال مغرب میں واقع سامرہ شہر پر دہشت گرد گروہ داعش کا حالیہ حملہ عراق میں ایک مذہبی جنگ چھیڑنے اور حکومت کو علاقائی بحران میں پھنسانے کے مقصد سے کیا گیا تھا. اس دہشت گرد گروہ نے پوری طرح سے مسلح ہو کر سامرہ میں فرزندان رسول امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہ اطہر کا محاصرہ کر لیا تھا اور زائرین کو یرغمال بنانے کا ارادہ رکھتا تھا. تاہم عراقی فوج نے تیزی سے رد عمل دکھاتے ہوئے داعش کے دہشت گردوں کو کچل دیا اور ان کے اس مذموم منصوبے کو ناکام بنا دیا. داعش یا دولت الاسلامیہ فی الشام و عراق کے نام سے موسوم اس دہشت گرد گروہ نے سن 2012 میں شام میں اپنے وجود کا اعلان کیا تھا. داعش کی اسٹریٹجی بڑی واضح ہے اور وہ ہے ان حکومتوں سے مقابلہ آرائی جو شیعوں سے کسی بھی طرح کی ہم آہنگی رکھتی ہے. اس گروہ کی تشکیل میں سعودی عرب کے خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ بندر بن سلطان اور عراق کی باس پارٹی کے مفرور عہدیدار عزت ابراہیم دوری کا اہم کردار رہا ہے. داعش کے زیادہ تر ارکان عراق کے سابق باس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور چونکہ وہ اس ملک کے سماجی ڈھانچے سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے انہوں نے مغربی عراق میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان اختلافات بھڑکانے کی پوری کوشش کی ہے. اس گروہ نے شام میں بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ اطہر پر کئی بار حملہ کیا ہے، تاہم حزب اللہ لبنان کے جیالوں نے ہر بار ان کے حملوں کو ناکام بنا دیا. شام کی فوج سے مسلسل ہزیمت اٹھانے کے بعد اس دہشت گرد گروہ نے اب اپنا ٹھکانہ عراق کے الانبار اور فلوجہ علاقوں میں بنا لیا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اس ملک میں مذہبی فتنے کی آگ بھڑکانے کی راہ زیادہ ہموار ہے. تاہم عراق کی عوامی فورس جیسے بیداری فورس کے نام سے جانا جاتا ہے داعش کے دہشت گردوں سے ٹکر لے رہی ہے اور فوج کے ساتھ مل کر اس گروہ کی کاروائیوں کو ناکام بنا رہی ہے. بہرحال عراق اور شام کے زمینی حالات اس بات کے غماز ہیں کہ داعش کی ہر اسٹریٹجی ناکام ہو گئی ہے اور اسے ہر صورت میں جلد ہی شمالی اور مغربی عراق سے نکلنا ہوگا اور یہ نوری مالک کی حکومت کی بڑی کامیابی ہوگی.
ناظرین، ایران سے ایک اور اخبار پیش کرنے سے پہلے ہم لیں گے بریک اور ایک نظر ڈالیں گے ہندوستان کے اخبارات. ناظرین ہندوستان کے اخبارات کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نئی دہلی اسٹوڈیو، جہاں ہمارے ساتھی محمد احمد جعفری پیش کریں گے ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ راشٹریہ سہارا کے کچھ اہم سرخیاں۔ پاک ایران سرحد پر خودکش حملہ، 10 خواتین سمیت 25 زائرین ہلاک، 25 زخمی۔ مودی حکومت کے منصوبوں کا خاکہ پیش۔ برہموس میزائل کا آئی این ایس کولکاتہ سے کامیاب تجربہ، تجربے کے دوران سبھی سٹینڈرڈ حاصل کر لیے گئے۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا نے مہاراشٹر کی فضا کو مقدر کرنے کی سازش کے عنوان سے ڈاکٹر صالح عبداللہ کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مہاراشٹر میں ہندوتو کے حامی تنظیموں نے ماحول کو پراگندہ کرنے کا تہیا کر رکھا ہے۔ اسمبلی انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، ویسے ویسے انتہا پسند تنظیموں نے مہاراشٹر کی فضا میں زہر گھول کر لوگوں کو فرقوارانہ بنیاد پر تقسیم کرنے کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں آئی ٹی انجینئر محسن صادق شیخ کو جس طرح بے دردی سے پیٹ پیٹ کر قتل کیا گیا، وہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ماحول کو خراب کرنے کے لیے کچھ دن پہلے سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی۔ صادق شیخ کا قصور یہی تھا کہ وہ جدید تعلیم سے آراستہ ایک باصول مسلمان تھا۔ بقول اس کے دوست، اسے صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ داڑھی رکھے ہوئے تھے اور پٹھانی سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں مسلمانوں میں ایک دہشت اور سراسیمگی کا ماحول ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ بیشتر مسلمان گھر سے باہر نکلتے وقت کرتا پائجامہ یا پٹھانی سوٹ کے بجائے پینٹ اور شرٹ میں نظر آتے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ مسجدوں میں بھی یہی لباس پہن کر عبادت کرنے جاتے ہیں۔ ناظرین، مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں، مہاراشٹر میں فرقوارانہ منافرت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے کو ابھی اقتدار میں آئے مشکل سے 15 ہی دن ہوئے ہیں، لیکن مہاراشٹر کے مختلف مقامات پر فرقوارانہ تشدد کے واقعات پیش آنے لگے ہیں، اور اسے فرقوارانہ تشدد نے ایک نوجوان مسلم انجینئر کی جان لے لی۔ اس کے بعد وہاں مسلمانوں میں خوف و دہشت پائے جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، رخ کرتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ کراچی ہوائی اڈے پر طالبان کا قہر، 28 ہلاک، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد بھی ڈھیر۔ صدر جمہوریہ کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، مہنگائی، غربت اور بدعنوانی کا خاتمہ حکومت ہند کی اولین ترجیح۔ ہندوستان نے کراچی حملے کی سخت مذمت کی۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ملک میں سیکولرزم کا پوسٹ مارٹم کے عنوان سے اقبال محمد اظہر کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، ہندوستان میں سیکولرزم کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے تاکہ موت کے وجوہات معلوم ہو سکیں۔ انتقال کے بعد حیات کا انکار کرنے والوں کے لیے زندگی کی ایک مضبوط دلیل سامنے آئی ہے، وہ اس طرح کی تلنگانہ میں کے سی آر نے سیکولرزم میں نئی روح پھونک دی۔ جرت مندی و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ سیکولرزم کے قداور مردہ دلوں کو الیکٹرک جھٹکا لگا، گمراہوں کو صحیح راستہ نظر آیا۔ اب تک انتخابی وعدے محض وعدے معشوق ہوا کرتے تھے، لیکن جب کے سی آر نے جناب محمود علی کو ڈپٹی چیف منسٹر بنایا اور وزارت مال دے کر کابینہ میں دوسرا درجہ دیا، تو یقیناً مسلم اقلیت کے مایوس ذہن کو اس کی روشنی ملی اور بے اختیار زبان سے نکل گیا، مبارک ہو تلنگانہ اور کامیاب ہوئی اس کی حکومت۔ فرقوارانہ سیاست کے 52 سالہ دور کا خاتمے کی تاریخ رقم کر دی گئی۔ سارے سیکولر کے سی آر کے دل و جان سے مشکور ہیں، امید کرتے ہیں کہ ان کے اقدامات کرنے والی نسل کے لیے قابل تقلید اور سیکولرزم کا عملی مظاہرہ ہوں گے، اور انہیں ہندوستان کی سیکولرزم کی صحیح تاریخ رکھنے والے کے نام سے مستقبل میں یاد کیا جائے گا۔ سیاسی پنڈتوں اور تجزیہ نگاروں کے لیے مقام حیرت کی، ایک ریاست جو ابھی قائم ہوئی ہے وہ اس طوفان کے سامنے ٹھہر سکے گی جس کے سامنے مضبوط قلعے بھی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ اس طرح نئی ریاست تلنگانہ قومی سطح پر بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین، رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ ایرانی صدر حسن روحانی ترکی کے دورے پر۔ پونے میں محسن صادق کے قتل کا معاملہ، ہندو راشٹر سینا کے مزید دو کارکنان گرفتار۔ فلسطینی قیدیوں کے خلاف اسرائیلی قانون مزید سخت۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے گروہ طالبان یا دشمنان پاکستان کے عنوان سے شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں کے لوگ دیر رات تک جاگنے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہاں ملنے والی اور ملاقات کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے گھر 2 اور 3 بجے رات کو بھی پہنچ جاتے تھے، مگر اب کراچی کی زندگی اتنی آسان نہیں رہی ہے۔ وہاں کی سڑکوں پر ٹارگٹ کلنگ کی شک میں موت گھومتی ہے، اور کاریں چھیننے والے گروہ، موبائل لوٹنے والے غنڈے اور رہزنی کی وارداتیں انجام دینے والے بدماش رات کے سناٹے ہی میں نکلتے ہیں اور ایسے لوگوں کو آسانی سے نشانہ بناتے ہیں جو گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں۔ کراچی کی ایک نئی پہچان یہ بھی ہے کہ وہاں مسجدوں، امام باڑوں اور درگاہوں کے باہر ریت کی بوروں کے پیچھے بنے مورچوں پر مسلح پولیس کے دستے ہمہ وقت پہرا دیتے نظر آتے ہیں۔ ہر عبادت گدے کے باہر میٹل ڈیٹیکٹر لگے ہوئے ہیں اور عبادت کرنے سے پہلے ہر انسان کی جامع تلاشی دینا پڑتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے پورے کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے لندن میں الطاف حسین کی گرفتاری کی وجہ سے دھرنے اور مظاہرے منعقد ہو رہے تھے اور شہر میں معمولات زندگی بری طرح متاثر تھے۔ اسی دوران اتوار کی رات کو شہر کے بیشتر حصوں میں گولیوں کی آوازیں اور بم کے دھماکوں کا شور سنائی دینے لگا۔ شہر والے حیران تھے کہ یہ اچانک ہوا کیا، لیکن کچھ ہی دیر میں ٹیلی ویژن کے چینلوں پر خبر آنے لگی کہ کراچی کے محمد علی جناح ایئرپورٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ محمد احمد جعفری صاحب، اور ہم نئی دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ہم ایک بریک، اور بریک کے بعد ایران کا اخبار۔ ناظرین، اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جوان پر۔ سب سے پہلے اخبار کی چند اہم سرخیاں۔ لبنان میں صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کا چھٹا اجلاس بھی ناکام۔ مصر میں انقلابی تحریک جاری رکھیں گے اخوان المسلمین۔ عراق میں 3 دھماکوں میں 69 افراد جاں بحق اور زخمی۔ ناظرین، روزنامہ جوان کی ایک سرخی ہے، ایران اور ترکی نے تعاون کے 10 دستاویزات پر دستخط کیے۔ اخبار اس کے ذیل میں لکھتا ہے کہ ایران اور ترکی کے اعلی حکام نے تعاون کے 10 دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور ترکی کے صدر عبداللہ گل کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے مختلف وزیروں نے ان دستاویزات پر دستخط کیے۔ آپسی تعاون کے سمجھوتوں کے یہ دستاویزات مشترکہ فلم پروڈکشن، ثقافتی، سائنسی اور تعلیمی پروگراموں کے لین دین، سیاحتی تعاون، ثقافتی ورثے پر عمل درآمد کے پروگراموں، معیاری اداروں کے درمیان تعاون، کسٹم سے متعلق معاہدوں اور دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ سرمایہ کاری سے متعلق ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پیر کے روز ترکی کے 2 روزہ دورے پر انقرہ پہنچے۔ ناظرین، روزنامہ جوان نے شام کی جنگ مشرق وسطی میں مغرب کی 5ویں بڑی شکست عنوان کے تحت اپنا مضمون تحریر کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات۔
شام کی حکومت کو فوجی طاقت سے گرانے کے مفروضے کی ناکامی اور اس ملک میں صدارتی انتخابات کے انعقاد نے سن 2000 میں جنوبی لبنان سے اسرائیل کے غیر مشروط انخلا اور 33، 22 اور 8 روزہ جنگوں میں صہیونی حکومت کی شکست کے بعد مغرب کے لیے 5ویں بڑی شکست رقم کر دی۔ حلب کے شمالی نواحی علاقوں میں شامی فوجی وسیع کارروائی مسلسل جاری ہے تاکہ اس ملک کے سب سے بڑے شہر سے دہشت گرد گروہوں کے آخری ٹھکانے کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ یہ کارروائیاں ایسے عالم میں جاری ہیں کہ جب مسلح دہشت گردوں نے 1 سال قبل شام کے اکثر علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور شام کی حکومت کی ملکی اور غیر ملکی دشمنوں نے بشار اسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے الٹی گنتی گننا شروع کر دی تھی، لیکن مغرب، اسرائیل اور ان کے علاقائی اتحادیوں کے خواب القصیر، قلمون، ہومس اور دمشق کے نواح میں مزاحمتی محاذ کی مسلسل فتوحات کے سبب چکنا چور ہو گئی ہیں۔ شام میں مزاحمت کے محاذ کی کامیابی مغرب، اسرائیل اور صہیونی حکام کے حامی کچھ علاقائی ممالک کی مسلسل ہار کی آخری کڑی بھی ہو سکتی ہے۔ صہیونی حکومت اور مغرب جنوبی لبنان سے اسرائیل کی پسپائی اور 33 روزہ جنگ میں شکست کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ ان میں مزاحمتی محاذ سے براہ راست جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن عرب دنیا میں آنے والی تبدیلیوں کے سبب انہیں شام میں حکومت کے خلاف خانہ جنگی شروع کرانے کا موقع ملا، جس کے ذریعے وہ مزاحمت کے محاذ کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جانے والی شام کی حکومت کو کمزور کر سکتے تھے۔ اسی ہدف کے تحت اسرائیل اور مغرب نے شامی باغیوں کو ہر ممکن مدد کی۔ زخمی ہونے والے شامی باغیوں کے اسرائیلی اسپتالوں میں علاج و صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے ان کی عیادت کی تصویریں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ شام حکومت کے مخالفین اسرائیل کے حلیف بن چکے ہیں۔ تاہم مغرب و اسرائیل کی کوششیں اس بار بھی رائے گاں گئیں اور شام کی فوج کی مسلسل فتوحات اور اس ملک میں صدارتی انتخابات کے انعقاد نے ایک بار پھر مغرب اور اسرائیل کو شکست کا مزہ چکھا دیا ہے۔
ناظرین، روزنامہ جوان کے بعد ایک لیں گے بریک، اور بریک کے بعد پاکستان کے اخبار۔ ناظرین، پاکستان کے اخبارات کے لیے آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں میزبانی کے لیے تیار ہیں منتہا کاظم۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہیں آج کے پاکستان اخبارات کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے جائزے کا آغاز کریں گے ہم روزنامہ ایکسپریس میں شائع چند اہم سرخیوں سے۔ سینٹ، قومی اسمبلی، حکومت کی سلامتی پالیسی ناکام ہو گئی، وزیر داخلہ استعفی دیں، اپوزیشن کا احتجاج۔ شہدا ہمارے ہیرو ہیں، قوم دہشت گردوں کو شکست فاش دے گی، سیاسی رہنماؤں کا رد عمل۔ شامل کریں گے یہاں ایک اور اہم خبر کو، جس کی سرخی کے مطابق سانحہ تفتان کے خلاف کوئٹہ میں ریلی، فوجی آپریشن کا مطالبہ۔ اسی خبر کی تفصیلات سے اپنے ناظرین کو مزید آگاہی دیتی چلوں گی کہ خبر کی تفصیلات کے مطابق سانحہ تفتان کے خلاف کوئٹہ میں بلوچستان شیعہ کانفرنس اور مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام احتجاج ریلی نکالی گئی، جس میں رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتہا پسند جماعتوں پر پابندی اور مذاکرات کا ڈرامہ کر کے فوجی آپریشن کیا جائے۔ سید داؤد آغا نے کہا کہ بعض عناصر مسلک اور عقیدے کا پرچار ایک خاص بیرونی ایجنڈے کے تحت کر کے مسلمانوں میں تفرقوں اور نفرتوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، خود کش حملوں اور بم دھماکوں یا ٹارگٹ کلنگ جیسی بزدلانہ کاروائیوں سے مرعوب ہو کر اپنے عقیدے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مذہبی رواداری اور بھائی چارگی، قومی خوشحالی، ملکی ترقی اور مضبوط جمہوری نظام اور باہمی احترام کے رشتے پر ہم یقین رکھتے ہوئے سر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ادھر تفتان میں خودکش حملوں اور فائرنگ سے جاں بحق 25 زائرین کی نعشیں اور زخمیوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کوئٹہ منتقل کیا گیا، جہاں سے 22 افراد کی میتیں T-130 کے ذریعے راولپنڈی بھیج دی گئیں، جبکہ 3 کو کوئٹہ میں ہزارہ ٹاؤن کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ مزید خبر کی تفصیلات کے مطابق اپنی نوعیت کے اس پہلے واقعے کے بعد شہری سرحدی شہر تفتان میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ ایف سی نے جگہ جگہ ناکے لگا کر سخت چیکنگ اور تلاشی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دوسری جانب اس واقعے کے بعد ایرانی حکام نے تفتان سے متصل پاک ایران سرحد بند کر دی، جبکہ سانحہ تفتان کے خلاف شیعہ علماء کونسل نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ علامہ سید ساجد علی نقوی کی اپیل پر ملک بھر میں مزید مظاہرے بھی کیے جائیں گے۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ ناصر عباس جعفری نے کہا ہے کہ تفتان اور کراچی کے سنگین سانحات کے بعد نواز شریف حق حکمرانی کھو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کی حکومت نے پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا ہے، حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کی بدولت ملک دہشت گردوں کی جنت بن چکا ہے۔ روزنامہ ایکسپریس سے ہی مزید تذکرہ کرتے چلیں گے سید بابر علی کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان ہے سانحہ تفتان ایک اور کارواں لٹا۔ سید بابر لکھتے ہیں، گزشتہ اتوار کی شب ایک بار پھر ایران سے آنے والے زائرین کو دہشت گردوں نے خاک و خون میں نہلا دیا، مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ بربریت کا نشانہ بننے والے ان افراد کا قصور محض اہل تشیع ہونا تھا۔ یہ واقعہ بھی بلوچستان میں ایک مخصوص فرقے کے خلاف ہونے والی دہشت گردی، لاقانونیت اور ظلم و بربریت کے گزشتہ واقعات کا ایک تسلسل ہے جو ایک مدت سے جاری ہیں۔ تجزیہ نگار لکھتے ہیں، 10 جنوری 2013 کی رات ہزارہ کمیونٹی کے لیے بدترین ثابت ہوئی، جب کوئٹہ کے علمدار روڈ پر یکے بعد دیگرے ہونے والے 2 دھماکوں کے نتیجے میں نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر، کیمرہ مین اور 10 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 81 افراد بحق ہوئے۔ علمدار روڈ سانحے قریباً ایک ماہ بعد ہی 16 فروری کو شیعہ اکثریتی علاقے ہزارہ ٹاؤن کے نزدیک ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 78 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 26 اکتوبر 2013 کو ایران جانے والی شیعہ زائرین کی 2 بسوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی۔ کوئٹہ میں رواں سال کا آغاز ایران سے آنے والی زائرین کی بس پر خودکش حملے سے ہوا، جس کے نتیجے میں ایک زائر ہلاک اور 34 زخمی ہو گئے۔ 21 جنوری 2014 کو ضلع مستونگ میں ایران سے کوئٹہ آنے والی شیعہ زائرین کی بس پر خودکش حملے کے نتیجے میں 28 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری ایک الگ تنظیم نے بھی قبول کی تھی۔ تاہم مزید تجزیہ نگار لکھتے ہیں کہ ریاست بلا تفریق ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے، لیکن چند سالوں سے بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی اہل تشیع برادری کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی کارروائیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زائرین پر ہونے والے حملوں میں اب تک سینکڑوں افراد دہشت گردی کی کارروائیوں میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کی انتظامیہ زائرین کو تحفظ فراہم کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ راولپنڈی سے گلگت و بلتستان جانے والی بس سے شیعہ افراد کو اتار کر گولیاں ماری جائیں یا چلاس کا دردناک واقعہ ہو یا سلسل کے ساتھ کوئٹہ میں زائرین پر حملے، ریاست ہر جگہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بہت بری طرح سے ہمیں ناکام نظر آتی ہے۔ حکومت اب اگر واقعی ریاستی ریٹ بحال کرنا اور دہشت گردی و بربریت پر قابو پانا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دہشت گردی کے ان وارداتوں میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دلوائے۔ یہاں نظر ڈالیں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں پر۔ شمالی وزیرستان چوکی پر خودکش حملہ، تین سیکیورٹی اہلکار جاں بحق، 21 زخمی۔ آوران میں ایف سی کے قافلے کے قریب دھماکہ، گرم ایجنسی میں مسلح افراد کا حملہ، 4 اہلکار مارے گئے۔ صدر ممنون حسین 4 روزہ سرکاری دورے کے لیے نائجیریا پہنچ گئے۔ پاکستان میں تعینات، افغانستان کے سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے سے روکا جائے پاکستان۔ نظر ڈالیں گے روزنامہ جنگ کی چند اہم سرخیوں پر۔ آپریشن مکمل، کراچی ایئرپورٹ سے پروازیں شروع، 21 افراد شہید، تمام 10 دہشت گرد مارے گئے۔ صدارتی امیدوار پر حملے کا الزام، افغان صدر کے بیان پر سخت مایوسی ہوئی پاکستان۔ مالدیپ کے صدر عبداللہ قیوم کل پاکستان آئیں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں شامل کریں گے روزنامہ جنگ میں شائع اداریے کو، جس کا عنوان ہے ایئرپورٹ حملہ قابل توجہ پہلو۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے، شمالی وزیرستان کے گرینڈ قبائلی جگہ کی طرف سے اتوار کو حکومت اور طالبان کے درمیان امن معاہدے میں توسیع کرنے کے اعلان کو 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ اسی رات 11 بجے کے قریب راکٹوں اور دستی بموں سمیت خودکار ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں اور خودکش بمباروں نے کراچی ایئرپورٹ پر بھرپور حملہ کر دیا۔ حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے اسے ناکام بنانے کی کارروائی کی خود نگرانی کی اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک ملک کے سب سے بڑے اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کو حملہ آوروں سے پاک نہ کرا لیا گیا۔ اداریے میں مزید تحریر کیا گیا ہے، کراچی ایئرپورٹ کو دہشت گردوں سے مختصر وقت میں آزاد کر لینا سیکیورٹی فورسز کا یقیناً بہت بڑا کارنامہ ہے، مگر اس موقع پر ہمیں ایئرپورٹ کے حفاظتی انتظامات میں موجود ان خامیوں کا پتہ ضرور چلانا چاہیے جن سے دہشت گردوں نے فائدہ اٹھایا اور آئندہ کے لیے ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ اور دوسری جانب یہ بات بھی پیش نظر رکھی جانی چاہیے کہ ایک اطلاع کے مطابق طالبان کے انتہا پسند گروپوں، مذہبی دہشت گردوں اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے درمیان مخصوص علاقوں اور حساس مقامات پر حملوں میں تیزی لانے کی غرض سے باہمی تعاون کے لیے رابطے قائم ہو چکے ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں میں باہمی رابطوں کی یہ اطلاعات اگر درست ہیں تو حکومت کو بھی اسی انداز میں ان سے مقابلے کے لیے مربوط حکمت عملی اب اپنانا ہوگی۔ اور ناظرین، انہی تمام خبروں اور تجزیات کے ساتھ آج کا ہمارا جائزہ یہی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
بہت شکریہ ممتا کاظمی، اور اسلام آباد اسٹوڈیو کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے۔ اور ناظرین، اب آئیے نظر ڈالتے ہیں عالمی میڈیا سے منتخب کیے گئے کارٹون پر۔